چھپا رہے, اور سر سے لے کے پاؤں تک یہ سارا جسم چھپا رہے. جب وہ گھر سے باہر نکلے اور گھر کے اندر جب وہ رہے, گھر کے اندر بھی لباس وہ لباس ہو جس لباس سے وقار اور سنجیدگی ظاہر ہوتی ہو, شرم و حیا والا لباس ہو. تو بچیاں اگر گھر کے ماحول سے شرم اور حیا, عفت اور پاکیزگی اس کو نہیں پائیں گی تو پھر ظاہر ہے ان سے گلا کرنا بے سود ہے. کہ جب وہ گھر کے ماحول کو دیکھیں بچے, تو اس گھر میں نماز کا اہتمام ہے, تلاوت قرآن پاک کا اہتمام ہے, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی طور پہ پڑھی جاتی ہے, احادیث پڑھ کے ایک دوسرے کو سنائی جاتی ہے, تو وہ یہ گھر ہے کہ جس پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں اور حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما ان دونوں کو تہجد کے وقت اٹھاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ وقت نوافل کا وقت ہے, اٹھو اور اٹھ کے اللہ کی عبادت کرو. کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اے پیغمبر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پہ ڈٹے رہو. رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پہ جو آخری عشرہ ہوا کرتا تھا, اس آخری عشرے میں آپ اپنے گھر کے سارے افراد کو ان کی تربیت اس طریقے پہ کی ہوئی تھی, آخری دس راتیں جو ہیں یہ ساری کی ساری دس راتیں عبادت میں گزرتی تھی. احیا لیلہ, اپنے سب گھر والوں سے یہ کہا ہوا ہوتا تھا کہ اب جو دس راتیں آ گئی ہیں ان دس راتوں میں کسی نے سونا نہیں ہے, سب نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور سب نے اللہ کو راضی کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کو گھر میں نوافل پڑھتے ہوئے دیکھتی اور پھر آپ سے نوافل سیکھتی ہیں. بیویوں کا مزاج اور ذہن آپ نے اس قسم کا بنایا تھا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کے بیٹھتے تھے, ہم سے گفتگو کرتے تھے اور ہمارے ساتھ مشغول ہوتے تھے باتوں میں. اچانک اذان کی آواز سنائی دیتی تھی, فوراً اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اتنی تیزی سے اٹھ کے جاتے تھے گویا کہ ہمیں پہچانتے تھے. اس لیے جب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ کے حکم کے سامنے کوئی اور حکم اور کسی اور کی محبت باقی نہیں رہی. جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اور جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان سن لیا کہ حی علی الفلاح, فلاح اور کامیابی تو مسجد میں ہے, اللہ کی عبادت میں ہے, تو پھر کسی مومن اور مسلمان کے لیے کیسے یہ گوارا کرے کوئی مسلمان کہ وہ اللہ کی اس ندا اور اس پکار کو سننے کے بعد بھی گھر میں بیٹھا رہے یا اپنی دکان میں بیٹھا رہے یا اپنی ملازمت میں مشغول رہے یا اپنی تجارت و کاروبار میں مشغول رہے. بچوں کی تربیت میں ایک اہم عنصر صحبت کا بھی ہے کہ والدین اس بات کو بھی اچھی طرح جانچ لیں اور دیکھ لیں کہ ان کی اولاد کی دوستی اور تعلق کس قسم کے بچوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال دی ہے. فرمایا اچھی صحبت کی مثال یہ ہے جیسے عطر بیچنے والا عطار, اس سے اگر آپ عطر نہ بھی خریدیں لیکن اگر آپ کہ قریب سے وہ گزر جائے یا آپ کسی عطار کی دکان کے قریب سے گزر جائیں, عطر نہ خریدیں لیکن عطر فروش کے قریب سے گزرنے سے یا اس کے آپ کے قریب سے گزرنے سے یہ فائدہ ضرور ہوگا, کچھ دیر کے لیے وہ جو فضا ہے وہ معطر ہو جائے گی, آپ خوشبو, اچھی خوشبو کچھ دیر کے لیے سونگھ سکیں گے, آپ کا مزاج اور آپ کی طبیعت اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا. آپ نے عطر نہیں خریدی لیکن وہ عطر بیچنے والا آپ کے قریب سے گزرا ہے. شیخ سعدی کا ایک قصہ ہے, وہ ایک عطر بیچنے والے کی دکان پہ گئے اور دکان سے ملحق ایک جگہ تھی, وہاں انہوں نے مٹی کا چھوٹا سا تھیلا اور ٹکڑا دیکھا. جب مٹی کے اس ٹکڑے کو انہوں نے اٹھایا اور سونگھا تو معلوم ہوا کہ اس سے بھی خوشبو آ رہی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مٹی کے ٹھیلے سے پوچھا کہ تم تو مٹی ہو, تمہارے اندر سے خوشبو کیسے آئی, کہاں سے آئی؟ اس نے جواب دیا کہ صحبت یار در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے حسن. کہ بات یہ ہے کہ مجھ پہ صحبت کا اثر ہو گیا ہے, میں تو مٹی ہوں, مٹی سے خوشبو نہیں آتی, لیکن مجھ پہ صحبت کا اثر ہو گیا ہے کیونکہ میں کافی طویل عرصے سے اس عطر بیچنے والے کی جو دکان ہے, عطر کی دکان, اس دکان کے قریب ہی میں موجود ہوں, تو اس قربت کی وجہ سے اللہ نے میرے اندر بھی وہ خوشبو جو ہے ڈال دی ہے. شیخ سعدی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اچھی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں برے دوست, بری سہیلیاں اور بری سوسائٹی اور برا ماحول, میں اس کی مثال لوہار کی پھٹی کسی ہے. لوہار کی پھٹی جس کے اندر مٹی کے برتن رکھے جاتے ہیں پکنے کے لیے, فرمایا کہ اگر تم کبھی اس پھٹی کے قریب سے گزرو, برتن نہ خریدو, پھر بھی اس پھٹی کے قریب سے تم گزرے ہو, اس قریب سے گزرنے کا نقصان یہ ہوگا کہ اس پھٹی کی تپش اور گرمی اور گرد و غبار یہ کچھ دیر کے لیے تمہیں پریشان ضرور کرے گا, اس لیے کہ تم اس پھٹی کے ماحول سے گزرے ہو. یہ صحبت ہے, صحبت کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے قرآن نے حکم دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو, سورہ توبہ میں یہ آیت ہے, اور جو سچ بولنے والے ہیں, اچھے لوگ ہیں, ان کا ساتھ دو, ان کے ساتھ ہی بن جاؤ. اور برا ماحول اس کا اثر انسان پہ پڑتا ہے. وہ صحیح حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ اور واقعہ بیان کیا ہے جس نے 99 قتل کیے تھے. 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں توبہ کروں, اور کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے لوگوں سے بات کی کہ میں نے اتنا بڑا گناہ, اتنے بڑے گناہ کیے ہیں, لیکن اب دل یہ چاہتا ہے کہ توبہ کر لوں, اور میں نادم ہوں اپنے گناہوں پہ. لوگوں نے کہا کہ فلاں شہر اور بستی میں ایک بزرگ ہیں, ان کے پاس جاؤ. یہ ان کے پاس گیا اور اپنی مشکل پیش کی. انہوں نے فرمایا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی, تم نے 99 آدمی قتل کیے، 99 آدمیوں کے قاتل نے اس بزرگ کو بھی قتل کر دیا، تو 99 تو پہلے سے چلو 100 پورے کر لو، سینچری اس نے مکمل کر لی، 100 قتل پورے ہو گئے، لیکن وہ جو ضمیر کی جو خلش ہے وہ اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، پھر بھی دل میں خیال ہے کہ اگر اب بھی توبہ کا امکان ہے میں توبہ کرنے کو تیار ہوں۔ پھر لوگوں سے اس نے بات کی تو لوگوں نے بتایا کہ اب فلاں شہر اور فلاں بستی میں ایک اور اللہ والے ہیں، ان کے پاس جاؤ، بزرگ ہیں، عالم ہیں، یہ ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں نے اس طریقے پر 99 قتل کیے تھے، اس کے بعد توبہ کا ارادہ کر لیا تھا پکا، لیکن اس آدمی کے پاس گیا، اس نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوتی، میں نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس طرح میں نے 100 پورے کر لیے۔ لوگ نے جواب دیا کہ تمہارے لیے توبہ ہے، تم اللہ سے معافی مانگو اور امید ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا، لیکن اس کی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تم جس جگہ رہتے ہو، جس شہر میں رہتے ہو، جس ماحول میں رہتے ہو، اس ماحول کو چھوڑ دو۔ یہ حدیث میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ماحول کا اور صحبت کا انسان پہ کتنا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دین دنیا کی بھلائی آدمی کو ملتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دین اور دنیا دونوں کا خسارہ اور نقصان آدمی کو ملتا ہے۔ اور یہ جو دنیاوی دوستیاں اور تعلقات ہیں یہ صرف دنیا تک محدود ہیں، قیامت کے دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی سوائے اہل تقویٰ کی دوستی کے۔ اچھے لوگوں سے دوستی اگر رکھی ہے یہ دوستی قیامت کے دن بھی کام آئے گی، اور وہاں یہ لوگ آپ کو پہچانیں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ اس بزرگ نے اس سے کہا کہ توبہ تم کر سکتے ہو، تمہاری توبہ اللہ قبول بھی کرے گا، امید ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس جگہ تم رہتے ہو اس ماحول کو چھوڑ دو، وہ ماحول اچھا ماحول نہیں ہے۔ اس نے فوراً اس بستی کو چھوڑ دیا جہاں یہ رہتا تھا، بروں کی صحبت چھوڑ دی، اور اس بزرگ نے کہا کہ اپنی اس بستی کو چھوڑ کے فلاں بستی جاؤ، وہ بستی اچھے لوگوں کی بستی ہے، وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، وہاں جا کے تم رہو، وہاں تمہاری اصلاح ہو سکتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر تزکیہ نفس کے لیے اور اصلاح کے لیے گناہوں کے ماحول کو چھوڑنے کا حکم دیا جائے، اس حکم کو قبول کر لیا جائے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور انسان برے ماحول میں کثرت سے رہنے کی وجہ سے برائی کو مستقل طور پر قبول کر لیتا ہے، پھر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ یہ قصہ ہے کہ ایک اچھے گھر کی اور کھاتے پیتے گھر کی لڑکی کی ایک چمار کے بیٹے سے شادی ہو گئی۔ جہاں اس کی شادی ہوئی یہ لوگ چمڑے کو رنگنے کا کام کرتے تھے، اور یہ کسی بڑے گھر کی تھی۔ جب شادی کے بعد یہ اپنے سسرال آئی تو پہلے ہی دن اس نے اپنے ناک پہ کپڑا چڑھا لیا اور اپنے شوہر اور ساس سسر سے کہنے لگی کہ آپ کے گھر میں تو بہت سخت بو ہے، اور باقی چمڑے کی بو تو ہوتی ہے، چمڑے کو جلایا جاتا ہے، اس کو رنگ دیا جاتا ہے، اس سے بو اٹھتی ہے، تو وہ ہر وقت اپنی ناک کے سامنے کپڑا اس نے رکھا ہوا، اور وہ اس عرصے میں یعنی یہ اس نے کپڑا چڑھایا ہوا ہے، اور اسی طریقے پر وہ کام کاج بھی کرتی ہے، وہیں رہتی ہے۔ کافی دن گزر گئے، کچھ دنوں کے بعد اس نے وہ جو کپڑا تھا ناک کے سامنے سے وہ ہٹا لیا اور اپنے سسر سے کہنے لگی کہ سسر جی میں اتنی خوش نصیب ہوں اور اتنی بھاگوں والی ہوں کہ میں جب آئی تو آپ کے گھر میں بدبو ہی بدبو تھی، لیکن میں نے ایک دو مہینے یہاں رہنے سے وہ بدبو ساری کی ساری ختم ہو گئی ہے، اب کہیں بدبو کہیں سے آتی؟ سسر نے جواب دیا کہ بیٹی وہ بدبو نہیں گئی، تم اس بدبو کی عادی ہو گئی ہو، بدبو موجود ہے، وہ تو ہمارا کام ہے ہم کرتے ہیں، لیکن تم اس کی عادی ہو گئی ہو اس لیے تمہیں اب وہ بو نہیں لگتی۔ یہ ہے ماحول کا اثر، برائی کے ماحول میں رہ رہ کے اور برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آدمی گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اور اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ جو دوستوں کی بات مان کر رات رات بھر فضول گپے ہانکتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، اگر انہیں یہ احساس ہو جائے، ان کو بتا دیا جائے کہ ایک ایک لمحہ اپنے وقت کا جو تم گزارتے ہو اللہ کے سامنے، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ کے بارے میں تم نے جواب دینا ہے، کیا جواب دو گے؟ یہ تمہارا جسم تمہارے خلاف گواہی دے گا، یہ زمین تمہارے خلاف گواہی دے گی، قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا، حجر اسود اس آدمی کے حق میں گواہی دیتا ہے جو ایمان بھرے دل کے ساتھ اس کا بوسہ لیتا ہے۔ یہی معاملہ اس کائنات کے ہر ذرے ذرے کا ہے، یہ تمام گواہ ہیں اللہ کے۔ کس کس گواہ کی گواہی سے آپ چھپیں گے؟ کس کس گواہ کی گواہی سے اپنے آپ کو آپ بچائیں گے؟ ایک گواہ ہو، دو گواہ ہو، تین گواہ ہو، یہاں تو ایک عالم گواہ ہے آپ کا، ہر چیز آپ کے بارے میں گواہی دے گی، یا آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف۔ ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ اس بزرگ نے اس ہر چیز آپ کے بارے میں گواہی دے گی یا آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف۔ ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ اس بزرگ نے اس قاتل سے کہا کہ برائی کے ماحول کو چھوڑ دو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس نے اپنی بستی چھوڑی اور اچھی بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا، اللہ نے موت کے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس کی روح قبض کرو، تو موت کے فرشتے نے آ کے اس کی روح قبض کر لی۔ اس کے مرنے کے بعد جہنم کے فرشتے آئے اور جنت کے فرشتے آئے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے مرنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لی تھی، توبہ کی بات چلی ہے، تو اس بات کو بھی ذہن میں بٹھا لے کہ کچھ گناہ چھوٹے ہیں، کچھ گناہ بڑے ہیں، ہر وہ گناہ جس کے بدلے اللہ نے جہنم کے عذاب کی وعید سنائی ہو یا اس پہ دنیا میں حد جاری ہوتی ہو یا اس پہ اللہ کی طرف سے لعنت کا لفظ آیا ہو یا قرآن و حدیث میں یہ ملتا ہو کہ یہ گناہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے یا اسے حرام کہا گیا ہو، یہ تمام گناہ کبائر ہیں، کبیرہ گناہ، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں انہیں صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے. اور صغیرہ گناہ اگر زیادہ ہو جائیں تو مل کے پھر ایک کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبہ کرنے سے کوئی بھی بڑا گناہ باقی نہیں رہتا، اور توبہ نہ کرنے سے کوئی چھوٹا گناہ نہیں رہتا. اگر توبہ نہیں کیا آپ نے تو چھوٹے گناہ کئی ملے وہ ایک بڑا گناہ بن گیا، اور اگر سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو اگر گناہ کبیرہ ایک سے زیادہ ہے تب بھی اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. یہ جو ہم سنتے ہیں کہ فلاں رات میں عبادت کرنے سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے، فلاں عمل کرنے سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے، فلاں وظیفہ پڑھنے سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتا ہے. جو کبیرہ گناہ ہے بغیر توبہ کے اللہ معاف نہیں کرتا، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے اللہ معاف نہیں کرتا. اور توبہ کے لیے تین شرطیں ہیں. پھر ان گناہوں کی دو قسمیں ہیں. اگر اللہ کا کوئی حق ہے تو یہ حقوق اللہ ہے، اگر بندے کا حق ہے تو یہ حقوق العباد ہے. اگر حقوق اللہ میں سے کوئی گناہ کیا ہے، مثلا نماز پڑھنے میں کوتاہی ہوئی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوتاہی ہوئی، رمضان کے روزوں کے سلسلے میں کوتاہی ہوئی، زکوٰۃ کے سلسلے میں کوتاہی ہوئی، یا کچھ اور ایسا معاملہ ہے، تو یہ اللہ کے حق ہے، حقوق اللہ کہتے ہیں. لیکن اگر کسی گناہ کا تعلق کسی انسان سے ہے تو وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق. کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا، کسی پہ بہتان لگانا، کسی کو مارنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کا حق اور مال دبانا، کسی کو گالی دینا، کسی پہ ہاتھ اٹھانا، یہ حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق. اور جب تک بندے معاف نہ کریں اللہ معاف نہیں کرتا. توبہ کی تین شرطیں. سب سے پہلی شرط، جو گناہ انسان کر رہا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے. جو گناہ انسان کر رہا ہے اس کو فوراً ترک کر دے، یہ پہلی شرط. اور دوسری شرط، اس گناہ پہ یا ان گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرے. ندامت کا اظہار کرے. اور تیسری شرط، اللہ سے یہ وعدہ کرے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. تین شرطیں ہیں توبہ کی، اس کے بعد اللہ توبہ قبول کرتا ہے. لیکن زبان سے آپ کہیں توبہ توبہ اور دل آپ کو یہ کہے کہ یہ گناہ دوبارہ کرنا ہے، یہ توبہ اللہ قبول نہیں کرتا. اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی انسان سے ہے تو اس انسان کے پاس جا کے اس سے معافی مانگیے. اگر وہ معاف کرے تو اللہ معاف کرے گا، اگر وہ معاف نہ کرے تو اللہ معاف نہیں کرے. غیبت، جس میں ہم لوگ بہت برے طریقے سے مبتلا ہیں. غیبت کیا ہے؟ کسی مسلمان بھائی یا کسی مسلمان بہن کی غیر موجودگی میں اس کی کسی برائی کے ساتھ ذکر کرنا. مثلا یہ کہنا کہ وہ تو بہت جھوٹا آدمی ہے، وہ تو بہت فریبی ہے، وہ تو بہت دھوکے باز ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے پہ کسی خاتون کی غیر موجودگی میں کچھ اور عورتیں اس کی برائی بیان کریں، یہ بھی غیبت ہے. اگر یہ برائی اس کے اندر موجود ہے تب تو یہ غیبت ہے. اور غیبت کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، سورہ حجرات میں اخلاقیات کا درس دیا ہے اللہ. سورہ حجرات میں اخلاقیات کا درس دیا گیا ہے. ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ایمان والو تم کسی قوم کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کو حقیر مت سمجھو، ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھے ہیں. مردوں سے کہا گیا. اس کے بعد عورتوں سے کہا گیا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی کسی عورت یا عورتوں کسی جماعت کی تحقیر نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھی ہیں. یہ اخلاقیات کا درس ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. برے القاب سے ایک دوسرے کو یاد نہ کرو، کیونکہ یہ چیز اللہ کو اچھی نہیں لگتی، اور ایک دوسرے کو تانا بھی نہ دو. تانا یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک گناہ کیا، اس کے بعد اسے چھوڑ دیا، لیکن آپ اس کی جان نہیں چھوڑتے. اور یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہے تانا دینے کی. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانے مت دو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے لقبوں سے، القاب سے یاد بھی نہ کرو. ہم نے نام رکھے ہوئے لوگوں کے برے نام، مذاق اڑاتے ہیں ان کا، اور مذاق اڑانے کے انداز میں انہیں ان ناموں سے یاد کرتے ہیں. قرآن نے منع کیا ہے کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. کیوں؟ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کے بعد فسق والی بات ہے، گناہ والی بات ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان کاموں کے کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے تو یہ وہ ہے کہ جنہوں نے حد سے تجاوز کیا اور جنہوں نے ظلم کیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو بدگمانی سے بچو. کسی کے بارے میں محض گمان رکھنا، کیوں؟ ان بعد الظن اسم، اکثر گمان تو گناہ ہوتا ہے. جب تک ایک چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لو، اپنے کانوں سے سن نہ لو، کسی شخص کے بارے میں کوئی گمان نہ رکھو، گمان گناہ ہے. ولا تجسسو، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، گھر میں ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو کہ فلاں کیا کر رہا ہے. ساس بہو کی جاسوسی کرے اور بہو ساس کی جاسوسی کرے، یا گھر میں اور جو عورتیں ہیں ایک دوسرے کی جاسوسی کریں، یا مرد ایک دوسرے کی جاسوسی کریں. اس سے قرآن نے منع کیا ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو. وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو. غیبت کیا ہے؟ اس کا گناہ کتنا ہے؟ فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی مرا ہوا ہو اور اس کے بھائی کی لاش اس کے پاس پڑی ہوئی ہو، اور یہ اپنے بھائی کی لاش سے، اس کے مرے ہوئے جسم سے گوشت نوچے اور نوچ نوچ کے کھائے، کیا تم پسند کرتے؟ یہ ہے غیبت. اپنے بھائی کا گوشت کھانا یہ غیبت ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. غیبت کرنا، کسی مسلمان بھائی یا کسی مسلمان بہن کا ذکر کرنا برائی کے ساتھ جبکہ وہ اس محفل میں موجود نہ ہو، اور یہ برائی اس کے اندر موجود ہو، تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ برائی اس کے اندر اگر موجود ہے تب تو یہ غیبت ہے، اور اگر یہ برائی اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس کے اندر یہ گناہ موجود نہیں ہے، فرمایا یہ کیا ہے؟ بہتہ، بہتان لگایا تم نے اس پہ، بہتان تراشی ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. بہتان یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے جو کہ بہت عام ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی فکر اور نہیں ہے کسی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی شب دیکھا کہ بعض لوگوں کے تانبے کے ناخن ہیں اور وہ اس سے اپنا سینہ کھرچ کر وہاں سے خون اور گوشت نکال رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے دنیا میں. اخلاقیات کا درس ہے جو ہم نے خود بھی سیکھنا ہے اور اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کو سکھانا ہے. تو اس 99 آدمیوں کے قاتل سے بات چلی تھی کہ اس بزرگ نے کہا کہ تم یہ برا ماحول چھوڑو, اچھے ماحول میں جاؤ, اور پھر راستے میں اس کا انتقال ہو گیا اور جنت اور دوزخ کے فرشتے آئے. دوزخ کے جو فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں کی, بلکہ اس نے 100 آدمی قتل کیا ہے, اس لیے جہنم میں جائے گا. اور جنت کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے مرنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لی تھی. تو دونوں فرشتے آپس میں جھگڑا کرنے لگے. اللہ نے فیصلہ کرنے کے لیے تیسرے فرشتے کو بھیجا. اس تیسرے فرشتے نے آ کے ان کو بتایا کہ تم زمین کا ناپ کر لو, ماپ کر لو, دیکھو کہ جس بری بستی سے یہ چلا ہے اور جس اچھی بستی کی طرف یہ جا رہا ہے اس کے درمیان کتنا فاصلہ اس نے طے کیا ہے, کتنا فاصلہ باقی ہے. اگر زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں لے جاؤ, اس لیے کہ بری بستی سے دور آ گیا تھا, اچھی بستی کے قریب ہو گیا تھا. اور اگر اس نے مسافت تھوڑی طے کی ہے تو پھر اس کو جہنم میں لے جاؤ. جب زمین کی پیمائش ہونے لگی یہاں اللہ کی رحمت کو جوش آیا. اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ جہاں سے پیمائش طے کرنی ہے, بری بستی جہاں سے یہ نکلا ہے, اس زمین کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم پھیل جاؤ, اور جو مسافت باقی تھی اس کو اللہ نے حکم دیا کہ تم سکڑ جاؤ. جب پیمائش کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ جو مسافت طے کی ہے یہ زیادہ مسافت اس نے طے کی ہے, اور جو باقی ہے بہت تھوڑی باقی ہے. اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. برے ماحول کی وجہ سے اس سے یہ گناہ ہوئے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے گھر والوں کا اٹھنا بیٹھنا اور ہماری اولاد کا اٹھنا بیٹھنا اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے. بچپن ہی سے بچوں کی جو تربیت ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کیجیے. بچوں کے دل میں قرآن سے محبت پیدا کیجیے, اور بچوں اور بچیوں کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کیجیے. اور یہ محبت اس صورت میں پیدا ہوگی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے گا. اس بات کو معمول بنا لیں کہ گھر میں یا روزانہ یا دو تین روز کے اندر ایک مرتبہ سونے سے پہلے گھر کے تمام افراد جمع ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک نہ ایک واقعہ اور ایک نہ ایک پہلو اور کچھ نہ کچھ سبق اس سے ضرور پڑھیں, تاکہ دلوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو. اس لیے کہ آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت یہ نجات کا ذریعہ ہے اور اللہ کے قرب کا باعث ہے. تو تربیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنی تربیت کرے اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کی تربیت اس تربیت کے مطابق کرے جس کا حکم اس کو اسلام نے دیا ہے. اور یہ جو تربیت کی ذمہ داری ہے یہ اس دور میں بہت زیادہ اہم ہو گئی ہے, اس لیے کہ اس دور میں کئی وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکی ہیں. مثلا اگر صرف آپ ٹی وی کو لے لیجئے کہ ٹی وی کے اندر جو پروگرام آتے ہیں ان پروگراموں کی اکثریت وہ ہوتی ہے جو کہ برائیوں اور گناہوں کی نشر و اشاعت میں مشتمل ہوتی ہے. اب آدمی ہر وقت ڈنڈا لے کے گھر والوں کے سر پہ بیٹھ بھی نہیں سکتا. جب تک آپ ہیں ممکن ہے آپ کے ڈر کی وجہ سے وہ ٹی وی آن نہ کریں, لیکن آپ گھر سے جیسے ہی نکلیں فوراً انہوں نے اس کو آن کیا. یا اگر گھر میں آپ اجازت نہیں دیتے تو آپ کے بچے پڑوسیوں کے ہاں جا کے ٹی وی دیکھ سکتے ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ ان کی ذہنی تربیت اس طریقے پہ کر دیجئے کہ ان کو گناہ اور ثواب کی جو حکمت ہے یہ سمجھا دیجئے. کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے میں کتنا فائدہ ہے اور نہ ماننے میں کتنا نقصان ہے. ان کا ذہن اگر یہ بن جائے کہ فضول چیزوں کا دیکھنا گناہ ہے, تو پھر آپ گھر میں ہوں یا گھر میں نہ ہوں وہ کبھی بھی اس قسم کی فضولیات کو دیکھیں گے نہیں. لیکن اگر آپ نے ذہن نہیں بنایا, صرف ڈنڈے کو چلانا چاہا, اس سے کام نہیں بنتا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ذہنی تربیت سب سے پہلے ضروری ہے. اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے, پہلے اس پیغام کو ان تک پہنچائیے. ہجرت کا 5واں سال ہے اور پردے کا حکم آنے سے پہلے مدینے کی خواتین پردے کے بغیر مسجد میں آتی ہیں, نمازیں بھی پڑھتی ہیں. جب اللہ کی طرف سے پردے کا حکم نازل ہوتا ہے اور اس پردے کے حکم کے نازل ہونے پہ 24 گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مدینے کے لوگ دیکھتے ہیں کہ صحابیات مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتی ہیں, اور جتنی صحابیات ہیں سب کی سب انہوں نے اپنے اپنے جسموں کو چادروں میں چھپایا ہوا ہے. 24 گھنٹے سے کم وقت لگا ان کے ذہن کے بننے میں. کیوں؟ کہ انہوں نے سورہ احزاب کی ایک آیت سن لی تھی جس میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا فَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے قطعاً اس بات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ جب اس تک اللہ کا اور اس کے رسول کا کوئی حکم پہنچ جائے اس کے بعد وہ یہ کہے کہ اب میں سوچوں گا. اب خیار یا اختیار باقی نہیں رہا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. یہ آیت انہوں نے سن لی تھی, اور یہ بھی انہوں نے سن لیا تھا کہ رسول کی اطاعت جو ہے یہ اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. اس لیے ان کے لیے کسی بھی بات پر, کسی بھی امر پر, کسی بھی حکم پر, کسی بھی فیصلے پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پہلے ذہن تیار کریں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ذہنوں میں بٹھائیے, پھر جب آپ کوئی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کریں گے اور کریں گے تو فوراً اس بات کو قبول کیا جائے گا. اور یہ جو ذہن بنانا ہے اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور جو آپ کے بعد آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اختیار کیا. تو اس ماحول میں اور اس وقت کے جس وقت ہزارہا قسم کی دعوتیں اور ہزارہا قسم کی چیزیں ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہماری زندگیوں میں داخل ہو جاتی ہیں اور ہو رہی ہیں, اب زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن و سنت کی دعوت کو اپنائیں اور دین سیکھیں اور دین علماء سے سیکھیں. کیونکہ جو آدمی خود صاحب علم نہ ہو تو کسی اور کو علم کیا دے گا. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ فاقد الشیء لا یعطی, فاقد الشیء لا یعطی. جس آدمی کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ کسی اور کو کیا دے گا. دین کا جو علم ہے, حرام و حلال کا علم ہے, عقائد کا علم ہے, معاملات کا علم ہے, احکامات کا علم ہے, قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کا علم ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنا علم ہم سیکھ سکتے ہیں اتنا علم ہم اہل علم اور علماء کے پاس جا کے سیکھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے علم کی اس اہمیت کے پیش نظر اپنی صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل، بات کرنے سے اور عمل کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. قرآن کا درس دینے والے اور حدیث کا درس دینے والے، انہیں خاص طور پہ اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا بولنے سے اور عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے. بغیر علم کے بولنا اور بغیر علم کے عمل کرنا یہ خطرے والی بات ہے. تو گویا کہ دین کو سمجھنا اور دین کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے دو اہم طریقے اور دو اہم صورتیں ہیں. ایک تو وہ معاملات ہیں دین کے جو کہ عام معاملات ہیں، جن معاملات کو سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے کسی بھی عالم کے پاس جانے یا وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. مثلاً اخلاقیات ہیں، اخلاقی اچھائیاں اور اخلاقی برائیاں. ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اور سچ بولنا یہ ہر مومن کی اور مسلمان کی نشانی. غیبت گناہ کبیرہ ہے، بہتان تراشی گناہ کبیرہ ہے، دھوکہ دینا گناہ کبیرہ ہے، نماز نہ پڑھنا یہ اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اب ان چیزوں کے سمجھنے، ان پر عمل کرنے، ان کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں. لیکن جہاں بات آئے مسائل کی، قرآن کی تفسیر کی، حدیث کی شرح اور اس قسموں کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ یا آدمی خود عالم ہو یا علماء کے پاس جا کے اس دین کو سیکھے. اس طریقے پہ دنیا کے جو اور علوم ہیں، جب تک ان علم والوں کے پاس آدمی نہ جائے اس وقت تک آدمی ان علوم کو نہیں سیکھ سکتا. دین کا معاملہ بھی اسی طریقے کا ہے. تو جو اچھائی کی بات اور جو خیر کی بات اور جو بھلائی کی بات آپ تک پہنچی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیے. اور یہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ خاص اہمیت حاصل ہے اس کو کسی بھی مسلمان کی زندگی کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صحابہ کا معاملہ یہ تھا دین سیکھنے کے لیے کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ عورتوں نے ایک خاتون کو اپنا نمائندہ بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے. اس نے آ کے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مرد ہر وقت آپ کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ہم عورتوں کے لیے کوئی آپ نے دن مقرر نہیں کیا کہ جس دن آ کے ہم آپ سے مسائل سیکھیں اور مسائل پوچھیں. اس پر آپ نے ہفتے کا ایک دن مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس دن صرف عورتیں میرے پاس آ کر دین سیکھا کریں گی. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا صحیح بخاری میں ارشاد فرماتی ہیں کہ نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو انصار کی خواتین ہیں یہ بہت اچھی عورتیں ہیں، اس لیے کہ ان کا جو شرم و حیا ہے اس نے انہیں دین سیکھنے سے نہیں روکا. مدینے میں ہجرت کے بعد باقاعدہ انصار کی جو خواتین ہیں وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دین سیکھا کرتی تھی. اور عید کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام فرماتے تھے کہ عید کا جو دوسرا خطبہ ہوتا تھا وہ خطبہ خاص طور پہ عورتوں کے مسائل سے متعلق ہوتا تھا. آپ ہمیشہ عورتوں کو استغفار کرنے اور صدقہ و خیرات زیادہ کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اور ارشاد فرماتے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں، اس لیے مسلمان خواتین سے کہا کہ تم خواتین سے ارشاد فرمایا کہ تم استغفار زیادہ کیا کرو اور اللہ کے راستے میں مال زیادہ خرچ کیا کرو. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت بلال اس وقت آپ کے ساتھ تھے جب خواتین صحابیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صدقہ و خیرات کے فضائل سنے تو سب نے اپنے اپنے زیور اتار اتار کے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیے, حتیٰ کہ حضرت بلال کو چادر بچھانی پڑی. تو دین کا جو معاملہ ہے, یہ عورتیں بھی دین سیکھیں اور مرد بھی دین سیکھیں, اور جو دین کی بات اور بھلائی اور خیر کی بات ان تک پہنچ جائے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھیں اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی تربیت اس طریقے پہ کریں جس طریقے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے کی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو